اس پر تو کام جو ہے لاتا نہیں ہوتا تو بہرحال بدگمانی وہ چیز ہے کہ ایک آدمی کوئی کام اس کے ذمے میں لگایا یا کوئی معاملہ اس کے ساتھ یا ان کو بلایا کہ آؤ دعوت میں کچھ کسی رشتے داروں میں ہوتا ہے کہ کسی رشتے دار سب کو بلایا ایک آدمی نہیں آیا. اب اس کے بارے میں دیکھو ارے صاحب وہ تو بڑے آدمی ہیں ہمیں پوچھتے ہی نہیں اور غریبوں کو لفٹ نہیں کراتے. یا دیکھو ان کو بلایا تھا وہ آئے نہیں, ایسے موقع پر وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو سمجھا, اس کے لیے کہا کہ یہ ہے اب بدگمانی کا, کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں بدگمانی کا. نیک گمان قائم کرے یار پتہ نہیں کیا بات کہ وہ کیوں نہیں آ سکا, کوئی وجہ ہو گئی ہوگی, کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا. اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے کو بدگمانی کے موقع سے بچا, حکم ہے یہ کہ کوئی ایسا موقع مت دو کہ اگلا آدمی بدگمانی کرے. یہ بھی حکم کہ ایک آدمی اپنے کو اس کی, میرے شیخ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ایک رستہ ہے وہ سینما کے نیچے سے گزرتا ہے, یہ ایک گناہ والی گلی ہے وہاں سے گزرتا ہے. اب یہ گول ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ جناب سینما کے نیچے سے گزر رہے ہیں, اب اسی طرف سے آ رہے ہیں تو اگلا ایک سوچے گا دیکھو یار صوفی صاحب بھی وہاں سے آ رہے ہیں, تو اس نے اپنے کو بدگمانی کا موقع دیا نا, اس نے خود موقع دیا کہ مجھ سے بدگمانی کر. لیکن اس کے باوجود یہ تو اس کے لیے حکم ہوا کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے لوگ تم سے بدگمان ہو, نمبر ایک. اور دوسری وجہ یہ کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی. ہم لوگ 10 آدمی سے باتیں کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ کیا, آخر جو اصل آدمی اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے. بھائی اصل آدمی سے پوچھے نا کہ بھائی یہ بات یہ ہے ذرا یہ بتائیے اس کی کیا حقیقت. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں بات مشہور ہوئی کہ وہ جو ہے عورتوں سے پردہ نہیں کرتا. اور یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ خواص کی زبانوں پر بھی یہ بات آ گئی. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ان بزرگ سے ہی پوچھ لیا اور بات یہ مشہور ہوئی کہ انہوں نے کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ملتزم پر جا کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ عورتیں اور کھمبا میرے لیے ایک برابر ہو جائے, یعنی میری طرف مجھے ان کی طرف کوئی تقاضا اور میلان نہ. یہ بات مشہور ہوئی اس لیے وہ پردہ نہیں کرتا. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ان بزرگ سے کچھ رابطہ تھا تو ان سے کہا مجھے کوئی وقت ہے بات آپ سے پوچھ لی. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے, فرمانے لگے ایسی کوئی بات نہیں. حضرت کہا ایک دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگی, انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے عورت اور ستون ایک برابر ہے. یہ میری بات نہیں, یہ تو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا. اور وہ صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے آگے تو وہ عورتوں سے پردہ بھی کرتے. اب حاسدین نے اب یہ مشہور کر دیا کہ جناب وہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے اور وہ ایسی بات کرتے, اس طرح کی اور بھی کچھ بات نہیں. تو یہ چیز اس لیے بجائے اس کے کہ بدگمانی کرے, اصل زیادہ ہی اگر وہ ہے. اور پھر بدگمانی کے نتیجے میں ایک تو ہوتی ہے غیبت, اور غیبت اس چیز کا نام ہے کہ کوئی برائی کسی مسلمان کے اندر موجود ہو اس برائی کا تذکرہ کرنا, یہ تو کہلاتی ہے غیبت. اور ایک ہے بہتان. بہتان اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز کسی کے اندر موجود نہیں ہے, یعنی کوئی برائی کسی کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کی طرف کو منسوب کرنا, یہ بہتان ہے. اور یہ غیبت کی گناہ کی, غیبت کی گناہ کو سمجھے اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے زیادہ اشد فرمائے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, الغیبت اشد من الزنا, کہ زنا سے زیادہ شدید ہے یہ گناہ غیبت کا گناہ. اور یعنی کیسی حماقت ہے ہم لوگوں کی غیبت کر جو ہم لوگ کرتے ہیں, ہم اپنی نیکیاں مفت میں دوسرے کو دیں. کیا کوئی آدمی اس بات پر تیار ہوگا کہ جو پیسہ کمائے بس رستے میں آتے ہیں لٹاتا ہوا جائے؟ اس بات پر تیار ہوگا؟ وہ تو بچائے گا, بلکہ اپنے مال سے, کوئی مال کماتا ہے بتاتا ہے کسی کو میں کتنا کماتا ہوں؟ مال کماتا ہے لیکن کسی کو نہیں بتاتا کہ میری کمائی کتنی ہے اور وہ مال کی کیسی حفاظت کرتا ہے, چوروں سے ڈاکوؤں سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے, نہ اس کی تعداد بتاتا ہے. تو اسی کو بات سے یاد رکھے کہ اپنے اعمال اپنے عبادات کسی کو نہیں بتانے چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ اصلی مرد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تنخواہ کبھی کسی کو نہ بتائے, اور اصلی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی عمر کبھی نہ بتائے. تنخواہ کو چھپانے والا مرد اور عمر کو چھپانے والی عورت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو جو عادت ہوتی ہے, ان کی عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی کے شب و روز ہفتے مہینے سال گزر رہے ہوتے ہیں اور ہر سال ان کی عمر کم ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے نا, عورت کی عمر ہر سال کم ہو رہی ہوتی ہے. سورج بھی آ رہا ہے, وقت بھی بن رہا ہے, ہفتے بھی بن رہے ہیں, مہینے بھی بن رہے ہیں, سال بھی بن رہے ہیں, لیکن اس عورت کی جو عمر ہے بجائے بڑھنے کے وہ کم ہو رہی ہے. تو انسان مال کماتا ہے تو اس مال کی حفاظت کرتا ہے, رکھنے میں بھی حفاظت کرتا ہے اور لین دین میں یعنی خرچ کرنے میں کتنا محتاط خرچ کرتا ہے. اور کبھی کسی کو بتاتا نہیں میں کماتا کہاں ہوں رکھتا کہاں ہوں. تو کتنی عجیب بات ہے کہ مال کو کمانے میں تو کیسی حفاظت کرتا ہے, چھپاتا ہے, بچاتا ہے, اور چھپانے کی جگہ رکھنے کی جگہ کسی کو بتاتا نہیں ہے. نیکیاں یہ کتنی سستی چیز رہ گئی کہ انسان نیک اعمال کرے, نیکیاں کرے, سب کو گاتا پھرے. جس طرح سے مال کو چھپاتا ہے بچاتا ہے, اسی طرح سے نیکی کو بھی چھپائے اور بچانا, یہ اچھے اخلاق میں سے. کیونکہ بچانے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ چور ڈاکوؤں کو رستہ دے دیا آپ, اور نیکی ظاہر کرنے کا مقصد ہے کہ ریا اور دکھاوا کا کبھی بھی ہمارے اوپر لگ سکتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ریا اور دکھاوا کبھی بھی ہمارے اوپر لگ جائے گا. جس چیز کو چھپانا چاہیے یہ اس چیز کو, اس بات کو چھپانے کے بجائے مخلوق میں گاتا پھر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان اور نفس کے وار سے کیسے بچے گا؟ مال کے معاملے میں, مال کے معاملے میں کتنے ہوشیار ہیں کہ چھپاتے ہیں کہ مال کتنا کماتے ہیں, کتنا رکھا ہے اور کہاں رکھا ہے, کتنا کماتے ہیں, کتنا رکھا ہے, کہاں رکھا ہے, کسی کو نہیں بتاتے اور ساری زندگی نہیں بتاتے. بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جو کمایا ہوتا ہے پرانا وہ بھی نہیں بتاتے. اور بات یہ کہ کیوں بتائے, بات آتی ہے نا بھائی, کیوں بتائے, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو دنیا کے اس مال کی کتنی نگرانی اور حفاظت کی جاتی ہے اور کتنا اس کو چھپایا جاتا ہے. تو دین کا جو مال ہے نا, نیکیاں, عبادات, نیک اعمال, یہ بھی ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ چھپانے کی چیز, یہ بھی چھپانے کی چیز. تو انسان نے وہی مال کمایا, اب وہ ایسے ہی ہاتھ میں لے کر جا رہا ہے, تو یہ تو چور ڈاکو کو دعوت دے رہا ہے نا. یا نوٹ لے کر آیا, وہ راستے میں بس لٹاتا جا رہا ہے. جیسے گناہ کے موقع پر لٹانا مال, تو ایک آدمی اگر اس طرح مال کو لٹائے تو اس کو عقل مند بولے گا؟ پھر بھی نہیں کہے گا کہ عقل مند. بس غیبت بھی یہی ہے کہ انسان نیک اعمال میں محنت نہیں لگتی کیا؟ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ نیک اعمال میں محنت ہے, اس کو کوئی اتنا آسان کام تھوڑی ہوتا ہے کہ فلاں نیک عمل ہے, فلاں نیک عمل ہے, فلاں نیک عمل ہے, چاہے بدنی عبادت سے متعلق ہو, چاہے جانی اور قولی عبادت ہو, چاہے مالی عبادت ہو, ہر ایک میں تکلیف ہے اور کتنی محنت ہے. لیکن کتنی ہم لوگ کتنے احمق اور بے وقوف ہیں کہ اپنے اس کمائے ہوئے مال کو, ان نیکیوں کو کیسے غیبت کر کے کیسے مزے سے لٹا دیتے ہیں. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے دیندار بھی نہیں بچے. یعنی اس چیز میں ہم لوگوں کی بہت غفلت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور اصلاح فرمائے, توفیق دے. تو اب غیبت کا گناہ, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا فرما رہے ہیں کہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے غیبت کا گناہ. اور یہ آپ ہماری مجلسوں میں یہ عام ہے, بیٹھے بات کرتے کرتے بس یار فلاں صاحب, فلاں صاحب بتایا کھیل شروع. ایسی اب وہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا یا وہ نہیں ہو رہا. اور یہ مرض دو وجہ سے, دو چیزوں, فقیر کا ایک ذوق ہے کہ دو چیزوں سے وجہ سے پیدا ہوتا ہے. نمبر ایک تو یہ کہ زیادہ ملنے جلنے سے, نمبر ایک زیادہ ملنے جلنے سے, اور نمبر دو زیادہ بولنے سے. یہ دو باتوں سے پیدا ہوتا ہے. نمبر ایک زیادہ ملنا جلنا, اب زیادہ پی آر رکھے گا, ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوگا اب ملے گی زیادہ تو خاموش رہ سکتے کیا, بھائی کیوں ملنے آیا؟ ہاں شیخ تھا, شیخ کی مجلس تو ایسی ہے کہ وہاں تو خاموشی بھی, وہاں خاموشی ہی فائدہ دیتی ہے. صحبت شیخ میں تو فائدہ ہی خاموشی سے ملتا ہے جناب. ایک شیخ کی ملاقات ہے جو مستثنا ہے ان تمام چیزوں سے, کیونکہ وہاں بولنا ہے ہی نہیں, وہاں تو کام ہی خاموشی کا ہے نا, اس لیے وہاں فائدہ ہے. وہاں تو جتنا زیادہ گڑ ڈالے گا اتنا زیادہ میٹھا ہوگا, یہ محاورہ ہے نا, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. لہذا وہاں تو جتنا ملے گا وہاں فائدہ ہے, باقی یہ سوچے کہ جو ہفتے کے ہفتے یا مہینے کے مہینے, یار ایک گیدرنگ ہونی چاہیے. اب وہ گیدرنگ کیا ہے؟ اب وہ گیدر ہو رہے ہیں اور وہ گیدرنگ کیا ہے, تو سوچے کہ اس گیدرنگ سے ہمیں دین ہی نہ صحیح, دین ہی نہ صحیح, دنیاوی کیا فائدہ ہوا, پہلے یہ سوچے دنیاوی کیا فائدہ ہوا. دیکھیے انسان اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کھیل کود کر رہا ہے, ہنس بول رہا ہے, کرکٹ ہی کھیل رہا ہے, چاہے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بھاگم دوڑ کر رہا ہے, ابھی دنیا ہے نا, اس دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ نہیں, بھائی بچوں کے ساتھ بیٹھا. باقی وہ جو ملاقاتیں ہم رکھتے ہیں آؤٹنگ کے بہانے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ملاقاتوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اپنے آپ سے سوال کرے ذرا, اس سوال کو قائم کرنا, ایسے نہ چھوڑنا, ایسے نہیں چھوڑنا بلکہ اس سوال کو قائم کرنا ہے کیا ہے کہ ان ملاقاتوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے. پھر نمبر دو بات یہ کہ جب ملاقات کریں گے, جب ملاقات کریں گے تو لازمی بولنا ہے. سن جناب, جب کسی سے ملنے جائیں خاموش بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ؟ خاموش بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو جگرا چاہیے نا, وہ جگرے کا عالم یہ ہو کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی کے علاوہ کسی بات کی پرواہ نہ ہو. اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے علاوہ کسی بات کی پرواہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لے. تب یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ رشتے داروں کے جانا ہے, کیوں جا رہے بھائی, پہلے بتا چلے بھائی کیوں جا رہے ہیں. جی, ان کے حقوق کے لیے. اچھا ذرا, تو پھر سوچنا یہ کہ اگر حقوق ہی کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس میں تو سب رشتے دار برابر ہیں. یہ کیا بات ہے کہ فلاں رشتے دار سے ملنا ہے, فلاں سے نہیں ملنا ہے. یہ ہے نا بھائی, اب یہ کیا بات ہے جی, کہ فلاں سے ملنا ہے فلاں سے نہیں ملنا. کیونکہ جب حقوق کی بات آتی ہے نا تو پھر تو ہر رشتے دار برابر ہے. یہ پتا کٹ رہا ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے. یعنی ہم لوگ بہت غفلتوں میں مبتلا ہیں کہ ہمارے اعمال اور افعال کی وجہ سے ہم بہت ساری فضول اور عبث کام میں بھی مبتلا ہوتے تو اور بات تھی, ایسی چیزوں میں مبتلا ہے جیسے حضرت فرما رہے ہیں, بدگمانی کرنے والے کو مفت میں اپنے آپ کو مقدمے میں پھنساتا ہے بدگمانی کرنے والا. اب ان رشتے داروں کے لیے کیوں ملنے جا رہے ہیں جناب, اب نیت بنائے نا ذرا, کبھی سوچے اب کسے ملنے جانا ہے, ذرا سوچے کہ میں وہاں جا کیوں رہا ہوں. کچھ دن تو ذرا محنت کرے نا, تکلف کرے, میں وہاں کیوں جا رہا ہوں بھائی. آئی بات کی جی, حقوق ادا کرنے جا رہا ہوں. چل جناب, حقوق ادا کرنے جا رہے ہیں تو پھر حقوق تو سب کے برابر ہیں, حقوق کے معاملے میں سب برابر. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص اگر اپنی حیات کے اندر, اپنی زندگی کے اندر مال کو تقسیم کرے گا تو بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی برابر حصہ ملے گا. مرنے کے بعد وراثت میں بیٹوں کا دو اور بیٹی کا ایک حصہ ہے, لیکن اگر حیات اور زندگی میں تقسیم کرے گا تو بیٹا بیٹی کا برابر ہے. تو جب حقوق کی بات آئی وہ تو برابر ہے, حقوق مساوی ہے اور برابر ہے. اس سے حقوق مساوات یہ ثابت ہو گیا کہ جی برابر ہو, مساوات ہو, تو یہ مساوات ہے. پہلے یہاں گاڑی اٹکے گی بھائی ملنے جا رہے ہیں. اچھا, اگر ملنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے, ملاقات کو جانا ہے. اب دوسرا یہ مراقبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا, کہ ہم نے وہاں پر گناہ سے بچنا ہے, چاہے اس میں ٹی وی ہو. یہ تو نہیں نا بھائی رشتے دار ہے اور مالدار ہے, کیونکہ ہمارے اندر جو طبقاتی فرق ہے اس طبقاتی فرق میں رشتے دار اور مالدار یہ بھی چیز ہے. لہذا یہ تو ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ کتنے لوگوں کا, کئی لوگوں نے بتایا انسان ہے اس پر ایک حالات آتے ہیں مالی اعتبار سے کہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے. ہوتا ہے, ہر ایک ہوتا ہے. اس وقت پھر رشتے دار کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے, اور وہی رشتے دار جب وہی شخص جب اللہ تعالی کا چکر گھومتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرماتے ہیں. اب گزر رہا تھا, سوچا آپ سے مل لوں, بہت دنوں آپ سے ملے نہیں, ایسا عجیب بات ہے نا, یہ تو ایک حقیقت چیز, محض اللہ کے لیے محبت کرنا, یہ تو اللہ والوں کا درد ہے, تو جس سے کوئی مطلب اور لالچ نہ ہو, یہ تو بڑے لوگوں کا درد ہے, رشتے داروں کا درد تو ایسا نہیں, عام مسلمان کا جس نے اصلاح نہ کرائی اور تربیت نہ حاصل کی, تو اس کا درد تو نہیں. اور وہاں جا رہے ہیں تو یہ مراقبہ بھی ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم نے گناہ سے بچنا ہے, ٹی وی سے بچنا ہے, اور اسی طریقے سے غیبت سے بچنا ہے. جہاں پر بات آئی, اب رہی بات یہ جانا ہے, مختصر ملاقات کر لیں, مختصر ملاقات کریں, اور جہاں یہ شروع ہے نا, فلاں صاحب, بس یہ پٹ رہی ہے. نمبر دو بات یہ کہ جو دوسری چیز ہے وہ بولنے کا مرض, یہ بھی ایک مستقل مرض ہے جس میں سے مجھ سمیت شاید کوئی بچا. ایک بات یاد آ گئی, عظیم حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بولتے بہت تھے, لیکن فرماتے ہیں گفتگو کیا ہوتی تھی, وہ تو علم کا, اللہ تعالی کی محبت کا اور اخبارات کا سمندر ہوتا, علم کا سمندر ہوتا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کیا ہوتی تھی, وہ تو موتی برستے تھے, علم کا سمندر, انوارات, علم بولتے بہت. فرماتے ایک دفعہ حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے درس میں خاموشی پر فرمایا کہ بھائی خاموش رہنا چاہیے, اور حقیقت بات یہ کہ جو خاموش رہا من صمت نجا. اس پہ ایک عالم نے سنایا تھا کہ ایک بادشاہ جو تھا, اس نے اپنے بیٹے کو کسی درویش کے حوالے کیا کہ اس کی تربیت ہے. وہ بچہ 8-10 سال رہا, آخر میں درویش نے اس کو ایک بات سکھائی, دیکھو پورا رہنے کا نچوڑ یہ ہے کہ جو خاموش رہا وہ آفت سے رہا, خاموشی اختیار کر, ضرورت کا بولے بس خاموش رہا. اب وہ بچہ آگے اپنے ماں باپ کیا خاموش رہتا, کچھ بولتا ہی نہیں, باپ بولے کچھ بولے, وہ بچہ شہزادہ خاموش. بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کہ اس کو کیا غم لگ گیا ہے, کیا ہوا ہے, بولتا ہے بڑا. برسہ گزر گیا, وہ خاموش, ماں سے بھی نہیں کچھ نہیں, بس کام سارے کرے, خدمت کرے, یہ کرے وہ کرے, لیکن بولے کچھ نہیں. تو ایک دن بادشاہ نے کہا کہ چلو بھائی شکار کا پروگرام بنا, شکار کا پروگرام بناتے ہیں تو شاید یہ وہاں کچھ بول پڑے. اب رستے میں جا رہے تھے, بادشاہ نے شہزادے کو بھی ساتھ میں لیا اور ایک آدمی کو مقرر کر دیا, یہ کچھ زبان سے نکالے تو تم نے اس کو نوٹ کرنا ہے, فوراً بتا. اب وہ بچہ جو ہے وہ شہزادہ اب جا رہے تھے, رستے پر بھی خاموش. اب بادشاہ شکار کے لیے جا رہا ہے تو ایک طرف سے آگے بڑھا, وہاں پر ایک کوئی پرندہ بیٹھا تھا, جیسے ہی بادشاہ آگے بڑھا وہ بول پڑا. بادشاہ نے ایک آواز آئی, چلو بھائی پلٹو مارو, تلاش کرو. جو تلاش کیا اس کو مار دیا, تو شہزادے کی زبان سے نکلا اگر خاموش رہتا تو نجات پاتا. یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا. اب یہ کہنا تھا کہ فوراً ایجنسی کا آدمی جو ساتھ میں تھا اس نے بادشاہ کو بتا دیا. اب بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ تو خوش ہوا, اس نے کہا اچھا شہزادہ بولا. اس نے بلایا شہزادے کو, کہا بیٹا کیا کہا؟ اب خاموش, کوئی بات نہیں. لاکھ بولا بھائی, بولا تو ہے, کچھ بولے کچھ بھی نہیں. بادشاہ کو غصہ آ گیا, اس نے کہا لگاؤ اس کو سو پاڑے درے لگاؤ اس کو. اب جو جلاد آیا مارنے کے لیے تو اس نے کہا اگر خاموش رہتا تو نجات تھا. جو ایک پرندے نے بولا پکڑا گیا, تو نے بولا تو پکڑا گیا. اور یہ حدیث شریف ہے, من سماتا نجات, کہ جو خاموش رہا اس نے نجات. اور کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل الصمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ طویل خاموشی اختیار کرنے والے. اس لیے ایک عالم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طویل ترین خطبہ ہے نا وہ حجت الوداع کا, سب سے بڑی جو آپ کی تقریب ہے. اور فرمایا وہ بھی تقریباً 40 منٹ کی, سب سے بڑی تقریب. کیا بات, تو خاموشی پر حضرت نے بڑی دیر تک تقریر فرمائی. کم بولنے کو فرمایا, خاموش رہنا ہے, کم بولنا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا, اس نے کہا تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, آپ بھی تو بہت بولتے ہیں. اور حضرت نے بیان اپنے دس میں ہی فرما لے ہیں, جو زیادہ بولتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے, احمق ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بھی بہت بولتے ہیں, بدتمیزی بدتعدیبی کی. حضرت نے فرمایا ہم بھی احمق ہوتے ہیں. حضرت عجیب الامت نے فرمایا, کتنے افسوس کی بات. ان کا بولنا تو گوہر باری اور گوہر فشانی کرتا ہے, کتنے علم کے معرفت کے موتی کھلتے. تو انسان غیبت سے کب بچے گا؟ جب بولے کب. اور بولنا کب کم ہوگا؟ بولنا کب کم ہوگا جب ملاقاتیں کم کرے گا. اس سے مل, اس سے مل, اس سے مل, جہاں ملنا چاہیے وہاں ملے گا. جن کی ملاقات سے فائدہ تھا اور وہ تھی صحبت اہل اللہ, شیخ کے پاس جائے وہاں ملاقات کرے. لیکن جب زبان چلائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی پر وہ واقعہ بھی سنایا انہوں نے کہ ایک شیر تھا, ایک لکڑ آ رہا تھا, وہ جنگ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. انہوں نے کہ خطبات میں یہ واقعہ ان کے حوالے سے سنایا کہ ایک لکڑ آ رہا تھا اور جنگل میں لکڑی کاٹ رہا تھا, تو لکڑی کاٹ رہا تھا تو ادھر کچھ کا پھنسا دیتا ہے تاکہ لکڑی جدا رہے تو کاٹنا آسان رہے. تو وہ لکڑ آ رہا ہے, وہ گھر گیا رات کو, کام شام کو فارغ ہو کر. تو شیر آیا, شیر آیا تو اس نے دیکھا یہ سب, دیکھا کہ لکڑی پھنسی ہے, تو اس نے منہ سے اس کو نکالنے کی کوشش کی. آسان تھوڑی, جو وہ تو ایک تختہ ایک طرف کا اس کو دبانا پڑتا ہے, پھر اس کو ہٹائے تو وہ نکلتا ہے, جو نہ تو وہ لکڑی یوں آ جاتی ہے. بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں وہ کٹتے ہیں, اور کارٹر بھی کلاڑے تھے. اب وہ شیر نے کوشش کی نہیں ہوا, تو شیر کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہوتا, تو اس نے وہ پاؤں پھنسایا ادھر, پاؤں رکھا اور منہ سے نکالنے لگا, اور پاؤں رکھنے سے تھوڑا سا وہ پشادہ ہوا, وہ نکل گیا, گٹکا نکل گیا, پاؤں پھنس گیا. اب تو شیر نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, اب تو پاؤں نہ چھڑا سکے, اب آسان کام تھوڑی. تو فرماتے ہیں اس کے بعد اب وہ رات بھر اس نے بڑی زور کیا, پسینے پسینے ہو گیا لیکن نکال نہیں سکا. صبح لکڑہارا اپنے وقت پر آیا تو دیکھا کہ شیر پھنسا ہوا. اب شیر کی اب وہ آیا, اس شیر سے ڈر بھی لگا. اب شیر نے اس کو دیکھا اور آنکھوں بے بسی سے اس نے کہا لکڑہارے کو رہنا. بے بسی سے اس نے ذرا چہرہ بنایا, گردن چکا لی, تو لکڑہارے کو رحم آیا. اس نے وہ تختہ کھول کر اس کو شیر کو نکالا. اتنا تکلیف تھی کہ شیر گرا اور بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر میں جب اس کو ہوش آیا تو شیر دور چلا گیا. وہاں منہ سے آواز نکال کر اس کو ایسے گردن ہلا کر کوئی اخراج تحسین پیش کی. خراج تحسین. اب ہوتا یہ کہ روزانہ شیر آ جاتا اور شیر ایک وقت تھا وہ اس پر آتا اور لکڑ آ رہے کے بعد آگے بیٹھ جاتا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کرتا اور شیر بھی بیٹھا رہتا. وہ ہے کہ اس کے احسان کو مان. ایک دن شیر آیا تو لکڑ آ رہے کو مستی سوجی. انہوں نے اتنے زمانے سے شرارت ہوئی اس کو, اتنے زمانے سے آتا ہے, چلے آج شیر پر سواری کر. تو فرماتے ہیں کہ شیر کا جو سب سے کمزور حصہ ہے نا اس کی کمر. لہٰذا وہ جیسے شیر پر بیٹھا تو شیر درد سے چلایا. اب جو شیر چلایا تو اور گرایا وہ. اچھا شیر کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ وہ آتا دھاڑ لگاتا پھر اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا اور یہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے, اس سے چھیڑ چھاڑ کرے, کھیلے شیر ابھی کھیلنے اور پھر اس کی. اور جو لکڑ آ رہا اس کی کمر پر بیٹھا تو اسے دھاڑ مارے غصے سے اور ہلنے لگا نا. تو وہ اترا, اس نے کہا ابھی وہ گیدڑ کی اولاد. شیر کو غصہ آیا, اس نے حملہ کیا پنجے کیا تو وہ سمجھا, اس نے غصے سے پاؤں ایسے مارا نا تو شیر وہ سمجھا کہ شیر مجھ پہ حملہ کر رہا ہے. اس نے کلہاڑی مار دی. کلہاڑی ماری تو اس کے ادھر کمر بازو پہ لگی تو شیر جو ہے وہ دھاڑ مارتا ہوا چلا گیا. کافی دن تک لیا. اب گزر گئے, لکڑ آ رہے کو بھی افسوس ہو گیا یار یہ کیا ہوا, میں نے کیا حرکت کی. اور شیر کو چھیڑ دیا, وہ چلا گیا. اس کے بعد کافی دن گزر گیا, وہ نہیں آیا. ایک دن آیا تو شیر نے ویسی دھاڑ اور دور کھڑا ہوا. چلو جہاں دھاڑ مارتا تھا وہاں دھاڑ مار کے پھر اس کے قریب آتا تھا, اب وہ دھاڑ مار رہے وہیں کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے لکڑ ہارے کو. تو لکڑ ہارنے کو اس کو کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو, آ جا. تو شیر کہتا ہے گردن ہلا رہے کہ نہیں. لکڑ ہارے نے بھائی آ جا, بھائی آ جا دوستی میں. جب اس نے اصرار کیا تو شیر نے کیا اشارہ کیا, اس نے کہا یہ جو یہ ہے نا جو زخم یہ تو ٹھیک ہوئی, لیکن یہ جو دل پہ زخم لگا ہے نا, یہ تم نے بولا بے وہ گیدڑ کی اولاد. زبان سے کہتے ہیں نا, کہنے کو انسان ہے جب بیوی سے معاملہ ہوتا ہے, میاں بیوی ہے یا پرانے دوست ہوتے ہیں, زبان سے کوئی ایک بات ہی بولتا ہے. تو وہ جو وہ ایسی بات تو زبان کے نکلے ہوئے الفاظ تو ایسے ہیں کہ وہ شیر پر بھی اثر کر جاتے ہیں. تو کیا بولا بے وہ گیدڑ کی اولاد, ابھی بات شیر کو لگ گئی. تو زبان سے نکلی ہوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہو جاتا ہے, لیکن جو زبان کا زخم ہوتا نا. اس لیے اور زبان یہ غیبت میں مبتلا, کتنے گناہ ابھی زبان پر. اور فساد کی جو بنیاد ہے وہ بھی زبان سے ہوتی ہے, اور خیر کی بنیاد بھی زبان سے ہے. خیر کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ خیر کی بنیاد ہے. اب اس نے کلمہ شریف کو اپنی زبان سے ادا کیا، اب خیر ہی خیر شروع ہو گئی. اب یہ شخص اگرچہ گنہگار بھی ہے لیکن اس نے توبہ کی، یہ گناہ ہے وقتی طور پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم بھی جائے گا، لیکن وہ جو اس نے بنیاد خیر کی ڈال دی نا، یہ اس کو جنت پہنچا کے چھوڑے. صرف زبان ہی ہے نا، لیکن بنیاد جو خیر کی رکھی، اس بنیاد، یہ بنیاد اسے جنت پہنچا کے چھوڑے گی، جنت لے کے جائے گی اس کو، بنیاد اچھی ڈال. اور اسی زبان سے اگر برائی کی بنیاد رکھی تو کیا نتیجہ. اس لیے غیبت یہ جو گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ بس دروازے کی ملاقات اور بولنے سے، اب غیبت ہے اپنی نیکیاں دے رہے. اور اگر وہ برائی کسی کے اندر نہیں ہے، یہ تو غیبت تو وہ ہے جو برائی کسی کے اندر ہے، اور اگر وہ برائی کسی کے اندر نہیں ہے تب تو کیا ہے، وہ تو بہتان ہے، بہتان. دادا جس آدمی سے ہم بدگمانی کرتے ہیں تو اس بدگمانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم تو اس پر بہتان باندھتے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ، اس لیے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں مضمون تھا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے نیک گمان کرو تو مفت میں اجر ملے گا، بدگمانی کرو گے مفت میں مصیبت میں، عذاب میں اور مقدمے میں پھنسو گے. اور نیک گمان کیا چیز ہے؟ دیکھا ایک آدمی ہے، کوئی نہیں آیا یار، کوئی بات، کوئی بات اچھا تھا. یہاں تک کہ کیا فرمایا کہ 99 اگر باتیں بدگمانی کی ہے اور ایک بات گمان کی ہے، ایک بات نہ اس کو دے اچھا گمان. اور بدگمانی پر دلیل دینی ہوگی، یقیناً نہیں. اور نیک گمان پر مفت میں سوال، مفت کی چیز کیوں نہیں لیتا؟ مفت راچے گفت، مفت راچے گفت، یعنی جب مفت کا ملا تو اس میں کوئی کلام تھوڑی ہوتا ہے، مفت کی چیز ملی لے لے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو تین امراض کا ذکر ہوا، چار باتوں کا، بدگمانی کے متعلق بھی ہو گیا، بولنے پر، غیبت پر، بہتان پر، ان چاروں چیزوں سے ہم سب کی بات. خانقاہوں کا مقصد نہیں، یہ بات بھی شامل ہے، یہ بات اچھا یاریاں دوستیاں یہ کام نہیں آتی، اس سے یاری، اس سے یاری، اس سے یاری، صرف زبان کے استعمال. اور پھر استعمال ایسا سیکھیں اپنے گھر میں، اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنی بیوی ہے، بچوں کے ساتھ. تو جو بولتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں، جو باپ بولتا ہے بچے وہی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. اب باپ گالی دیتا ہے تو بچہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھے گا، کوئی باپ دیتا ہے گالی تو بچہ یہی تسبیحات پڑھے گا، سبحان اللہ الحمدللہ کی، وہ بھی وہی تسبیحات پڑھے گا جو باپ پڑھتا ہے دن رات، ابے تیری، ابے تیری، وہ بھی یہی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح بھی فرمائے، توجہ عطا فرمائے اپنے طرف سے، کہ غفلت بڑی بری چیز ہے. یعنی گویا کہ ہم ان ابھی چار گناہ جیسے مثال ہے، غیبت میں، بدگمانی میں، بولنے میں کے مرض میں، اور بہتان کے مرض میں ہم مبتلا ہیں، اور ہم اپنے کو بڑا دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے سب کی بات اصلاح کامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.